الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فكان الله بكل شيء عليما محترم بزرگوں دوستو عزیزوں اور بھائیوں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں ایک شخص کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ملکی قوانین میں الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کی گئی اور اس کے ساتھ ہی چپکے سے اس ایکٹ کے ساتھ ختم نبوت کے حلف نامے کی بجائے بھی اقرار نامہ جو ہے اس میں رکھ دیا گیا. اگرچہ ٹیکنیکل اسپیکنگ اس سارے کے آخر میں ایک حلف ہے کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی اس میں تحریر کیا ہے وہ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بلیف درست ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ اس کے مطابق بھی ہے, جیسا کہ شاہ میر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, ضرورت کیا تھی اس کی؟ اصل ضرورت اس کی یہ ہے کہ قادیانیت کو غیر مسلم قرار دینے والا ایکٹ ہو یا ناموس رسالت کا ایکٹ ہو, یہ جو شکے ہیں ہمارے آئین کے اندر یہ ہمارے سیکولر لوگوں کو ہلتی ہیں ہمیشہ سے. اور اب جو بھی حکومت آتی ہے اس پر جو مغربی آقا ہیں ان کی طرف سے بڑا پریشر آتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ جب ان سے پیسے لینے ہوتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی شرائط لگاتے ہیں, چونکہ تم ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہو لہذا تمہیں کوئی فنڈز نہیں دیا جا سکتے, تمہیں قرضہ نہیں دیا جا سکتا, تمہاری معاشی مدد نہیں کی جا سکتی. لہذا ہمارے حکمران خود بے شک نہ بھی چاہتے ہوں تو وہ اپنے اقتدار پر جمے رہنے کے لیے ایسے مجبور ہوتے ہیں کہ وہ پھر ان کی ہر شرط جو ہے وہ مانتے ہیں. یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے, نصاب کے اندر تبدیلیاں, جس کی ویسے تو نصاب جو ہے وہ اردو کی کتابیں ہوں انگریزی کی کتابیں ہوں وہ کچھ عرصے کے بعد وہ ریوائز ہوتی ہیں, لیکن اس ریویژن میں آپ کو کوئی نہ کوئی آبجیکٹو نظر آتا ہے. لیکن جب جو نصاب میں 10 تبدیلیاں کی گئی ہوں وہ ساری آپ کو ایک ہی رخ پر نظر آئیں تو پھر اس سے سوچ کا رخ جو ہے وہ متعین ہو جاتا ہے. یاد ہوگا آپ کو کہ 15 سال پہلے جب فیض مشرف صاحب کی حکومت تھی اور جمالی صاحب ان کے وزیر اعظم تھے, تو اس وقت زبیدہ جلال صاحبہ تھیں منسٹر آف ایجوکیشن, ان کے خلاف جلوس نکلے, لیکن وہ نشانہ تو بن جاتا ہے کوئی ایک شخص, لیکن اس کی اصل ذمہ دار جو ہے وہ حکومت ہوتی ہے, اس کے اعلیٰ جو مقتدر لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اب بھی تحقیقات ہو رہی ہیں اور تحقیقات کے نتیجے میں وزیر قانون صاحب کو جانا پڑے گا. اب وزیر قانون صاحب جو ہیں وہ چلے جائیں گے اور اس سے وہ کوشش کریں گے ایوان اقتدار کے ہمارے اوپر سے یہ الزام جو ہے ختم ہو جائے تو ہم اس کے کھاتے میں ڈال کے اس کو فارغ کر دیں گے. حالانکہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ حکومتی سطح پر ہوتی ہیں, اور پچھلے ایک سال میں ایسی کئی چیزیں ہوئی ہیں نصاب کے علاوہ بھی, کہ وہ ڈان لیس کا جو مسئلہ تھا وہ ظاہر ہے کہ کیا تو نواز شریف صاحب کی بیٹی نے کیا تھا, لیکن اب چونکہ انفارمیشن منسٹر جو ہے وہ اس کا انچارج ہوتا ہے لہذا ان کو فارغ کر دیا گیا. اب ظاہر بات ہے کہ اس جماعت میں رہنے کے لیے ان کے لیے اور کوئی چارہ کار بھی نہیں ہوتا کہ وہ حکمرانوں کے جو کرتوت ہیں ان پر پردہ ڈالیں اور اپنے آپ کو کلیئر نہ کریں، اسی میں ان کو بہت سی مراد ملنی ہوتی ہیں چپ رہنے پر بھی. اور آئے دن جو آپ خبریں پڑھ رہے ہیں کہ کئی نئے محکمے بنتے ہیں اور کئی نئی تقرریاں ہوتی ہیں اور 5-5 لاکھ روپے تنخواہ جو ہے وہ دی جاتی ہے، تو یہ مسئلہ بھی اس کے اندر رکھتے ہیں. پھر یہ کہ اس کو ایک دوسری سپورٹ جو حاصل ہوتی ہے وہ دانشوروں سے حاصل ہوتی ہے، یعنی جو ذہناً پوری طرح سیکولرائز ہو چکے ہوتے ہیں لوگ، اور وہ پرنٹ میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر ان کا ایک مقام ہوتا ہے اور وہ ذہن سازی کرتے ہیں. اس کی ذہن سازی کے نتائج وقتاً فوقتاً میں آپ کے سامنے لاتا رہتا ہوں، اور حال ہی میں عید الاضحیٰ گزری تو میں نے بڑے زور شور کے ساتھ توجہ دلائی کہ وہ ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتی ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی. اب اس پورے واقعے کو آپ دیکھیں، ادھر سے دیکھیں، ادھر سے دیکھیں، اوپر سے دیکھیں یا نیچے سے دیکھیں، آپ کو کہیں اس میں انسانی ہمدردی نظر نہیں آئے گی. اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. اب ہمارے دانشوروں کے پیش نظر کیا ہے کہ کہیں ہو نہ جائے آشکارا شرح پیغمبر کہیں، تو وہ اس کو انسانی ہمدردی کا نام دیتے ہیں، حالانکہ اس واقعے میں کوئی انسانی ہمدردی ہونا تو بہت دور کی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک بے گناہ کے گلے پر چھری چلانا خالص انسانی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ ایک ظالمانہ ایکٹ ہے. ہم اس کو سلیوٹ کیوں پیش کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی جو ہے وہ پورے طور پر نمایاں ہو کر سامنے آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبوب ترین شے کو بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قربان کر دیا. اسی طرح ختم نبوت ایکٹ کے ساتھ خلاف بھی وقتاً فوقتاً ادھر سے ادھر سے آوازیں اٹھتی رہتی ہیں. اور بالکل صحیح کہا جسٹس صدیقی صاحب نے کہ جب تک اس کے مطابق سزا نہیں ہوگی اس وقت تک یہ کام ہوتے رہیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے واقعات بھی پیش آتے رہیں گے، اور اسی طرح ختم نبوت کے خلاف بھی آوازیں اٹھتی رہیں گی. اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے دین میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دیا گیا اور آپ کو ایک سچا دین اسلام اپنی فائنل شیپ کے اندر دیا گیا. ختم نبوت کے دو مفہوم ہیں جو ہمیں یاد رکھنے چاہیے. ایک تو ہے حقیقت کہ نبوت ختم ہو گئی، اور دوسرا ہے اس کی عظمت کا پہلو، وہ کیا ہے کہ کار رسالت ختم ہو گیا. جیسے یہ دو ایکسپریشن ہیں اردو کے، پیسے ختم ہو گئے، یہ ایک ذرا منفی اثر ڈالتا ہے کہ جی ختم ہو گئے. دوسرا ہے کام ختم ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت بھی ختم ہوئی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور آپ پر کار رسالت بھی مکمل ہوئی. انسانیت نے جتنی بھی ٹھوکریں کھائی ہیں، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کو پہچاننے میں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانے میں، اور انسانی ذہن نے بھی جو ٹھوکریں کھائی ہیں وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے کوئی 600 سال کے بعد. اور تاریخ انسانی میں اگر آپ جھانکیں تو انسانی فکر کے اعتبار سے زیادہ فرٹائل ایرا جو ہے وہ 1200 سال ہیں، 600 قبل مسیح سے لے کر 600 عیسوی تک، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 600 سال پہلے، اور آپ کے رفع آسمانی آپ کی پیدائش کے کوئی 600 سال کے بعد. جتنے بڑے 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 نام ہیں فلسفے کے، افلاطون ہے، ارسطو ہے، کنفیوشس ہے، یہ سب اسی دور کے ہیں کہ انسانی ذہن جو کچھ سوچ سکتا تھا انسانی ذہن نے سوچ لیا، جو ٹھوکر کھا سکتا تھا اس نے کھا لی، تو پھر اس کی کلائمیکس پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید عطا فرمایا پوری نوع انسانی کے لیے، یعنی عطا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہوا ان پر، لیکن وہ ان کے لیے بھی ہدایت تھا اور آنے والے تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہ کیا تھا؟ ہدایت تھا، لہذا اسے الہدا قرار دیا گیا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں انسانی تمدن، یعنی انسانیت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام علیہا سے ہوا، ان کے ہاں اولاد ہوئی، ان کی آپس میں شادیاں ہوئیں، ظاہر اور کوئی چارہ کار نہیں تھا، پھر ان کی آگے اولادیں ہوئیں، پھر ملٹی پلائی ہوتے ہوتے مختلف خاندان وجود میں آئے، پھر مختلف قبیلے وجود میں آئے، پھر قومیں وجود میں آئیں، پھر نسلیں وجود میں آئیں. ہر قبیلے کا اپنا ایک دستور ہوتا تھا، اگرچہ وہ کوئی باقاعدہ لکھا ہوا دستور نہیں ہوتا تھا، لیکن روایت کی بنیاد پر وہ چلتا تھا کہ فلاں قبیلے کی یہ روایت ہے، اس میں معاملات ایسے طے کیے جاتے ہیں، قبیلے کا سردار ایسے چنا جاتا ہے. یہ سب چیزیں جو تھیں وہ خاندانوں کے اندر بھی تھی اور قبائل کے اندر بھی تھی، اور آج تک بھی جہاں بھی خاندانی یا قبائلی نظام قائم ہے، خود ہمارے ملک کے اندر، وہاں قبیلوں کے سردار فوت ہوتے ہیں، خاندانوں کے سردار فوت ہوتے ہیں، اور پھر کسی کی دستار بندی ہوتی ہے باقاعدہ، اور شاید ہی کبھی اس میں ہمیں کچھ جھگڑا نظر آتا ہے کہ جی فلاں علاقے میں دستار بندی پر جھگڑا ہو گیا. خاندان کی روایت ہوتی ہے، اس کے مطابق بڑا ہی سموتھلی جب ایک فوت ہو جاتا ہے سردار چودھری بڑا، تو اس کے بعد پھر خاندان کے کسی دوسرے شخص کو وہ قبیلہ یا وہ خاندان منتخب کرتا ہے، اور پھر باقاعدہ دستار بندی ہوتی ہے علامت کے طور پر. جیسے جمہوری اداروں میں تقریب حلف وفاداری ہوتی ہے، تو وہ علامت ہوتی ہے کہ آج سے وہ باقاعدہ اس نے چارج سنبھال لیا. تو دستار بندی جو ہے وہ اس کا سمبل ہے، یہ آج بھی ہوتا ہے. تو اس کے بعد قومیں بنی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی اس دنیا میں، تو اس وقت دو بڑی امپائرز موجود تھے، یعنی کنگڈم بھی نہیں، امپائر، رومن امپائر اور پرشین امپائر، یعنی فارس کی سلطنت، ایران کی سلطنت، اور اس کے ساتھ روم کی سلطنت، سلطنت روما اور سلطنت کسرا. یہ دو سپر پاورز موجود تھیں اس دور میں، اور یوں سمجھیے کہ عربین پیننسولا، یہ جو جزیرہ نما عرب ہے، وہ ایک تو کون سی ہے نا، تو اس کے بائیں طرف، اس سے اوپر جو تھی، بائیں طرف تو نہیں کہنا چاہیے، نقشے میں آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر شمال کی طرف رومن امپائر ہے، اور پھر رومن امپائر جو ہے وہ پھر آگے ایشیا یورپ کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور اس کے دائیں طرف یعنی مشرق کی طرف ایران ہے. اب یہ جو درمیان کے علاقے تھے، یعنی کچھ علاقے سعودی عرب کے، پھر عراق، یہ کیا تھے؟ یہ کبھی رومن امپائر کے قبضے میں چلے جاتے تھے کچھ علاقے، اور کبھی پرشین امپائر کے قبضے میں چلے جاتے تھے. تو دو بڑی امپائرز بھی موجود تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں، تو آپ کا تعلق مکہ مکرمہ سے تھا، اور مکہ مکرمہ ایک قبیلے کی کا شہر تھا. مکہ مکرمہ میں یا تو کرشی رہ سکتا تھا، یا کوئی کرشی کا غلام رہ سکتا تھا، یا کرشی کا حلیف رہ سکتا تھا. یہ حلیف جو ہے وہ آج آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آج بھی سعودی عرب میں یا کسی عرب ملک میں آپ کو جاب ملتی ہے، تو پھر آپ کا کوئی کفیل ہوتا ہے، آپ گویا اس کی گارنٹی پر وہاں جاتے ہیں، تو کوئی براہ راست آپ کو ویزا جو ہے وہ شاد و نادر ہی ملتا ہے کہیں. کوئی کفیل ہوتا ہے جو آپ کو بلا رہا ہے، جو اسپانسر کر رہا ہے، اس کے لیے آپ جا رہے ہیں، یا آپ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ اصل میں صرف آپ کے پاس جدہ اور حرمین کا ویزا ہوتا ہے، آپ اس پر ریاض نہیں جا سکتے، آپ کسی اور سعودی عرب کے ملک میں نہیں جا سکتے، وہ ایک لمیٹڈ ویزا ہوتا ہے، اور اس میں بھی حکومت اپنے قوانین کو سخت سے سخت کرتی چلی جا رہی ہے کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. یعنی جو بھی ہوٹل ہے جس میں آپ جا رہے ہیں، یعنی جی کمپنی ہے آپ کو بک کر کے دے دی، آپ کا پاسپورٹ اس کے پاس رہے گا. آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو آپ اپنا ایک معلم مقرر کرتے ہیں، اور آپ کا پاسپورٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا، آپ کے معلم کے پاس رہتا ہے پورے حج کے دوران، اور جب آپ واپس جدہ جا رہے ہوتے ہیں ایئرپورٹ سے سوار ہونے کے لیے تو راستے میں بس ڈرائیور جو ہے وہ پاسپورٹ آپ کو ڈلیور کرتا ہے، آپ کے ہاتھ میں پاسپورٹ نہیں ہوتی، وہ بس ڈرائیور جو ہے وہ پاسپورٹ کس حیثیت میں ڈلیور کرتا ہے؟ معلم کے نمائندے کی حیثیت سے، تو معلم جو ہے وہ پاسپورٹ حوالے کرتا ہے بس ڈرائیور کے، یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے بھی، مدینہ منورہ سے واپس مکہ مکرمہ آتے ہوئے بھی وہ آپ کے پاسپورٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، وہ معلم کے پاس ہوتے ہیں جو ڈرائیور کو دیتا ہے، اور ڈرائیور راستے میں ساری اس کی انٹریز کرواتا ہے، اور پھر آگے جا کر مدینہ منورہ میں جو بھی نمائندہ ہوتا ہے اس معلم کا اس کے حوالے کرتا ہے۔ تو یہ سارا ایک نظام ہے۔ تو مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا، وہاں کوئی قرشی رہ سکتا تھا یا قرشی کا غلام رہ سکتا تھا یا قرشی کا حلیف رہ سکتا تھا، اور کوئی چوتھا آدمی وہاں پر قیام نہیں کر سکتا تھا۔ جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں آپ کی تشریف آوری سے قبل یہ دو قبیلوں کا بنیادی طور پر شہر تھا، اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے تھے جو سنز آف دی سوائل کی حیثیت رکھتے تھے مدینہ منورہ کی۔ لیکن کچھ قبیلے جو تھے یہودیوں کے، وہ بھی کچھ عرصہ پہلے وہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ ان میں سے تین بڑے قبیلے تھے، جن میں سے دو قبیلے بنو خزرج کے حلیف تھے۔ بڑا قبیلہ سنز آف دی سوائل میں سے خزرج تھا، اور چھوٹا قبیلہ جو تھا وہ اوس تھا۔ بنو قینقا اور بنو نذیر زواد کے ساتھ یہ حلیف تھے خزرج کے، جبکہ بنو قریظہ حلیف تھے اوس کے۔ یعنی وہاں اصل جو تھے رہنے والے وہ اوس اور خزرج ہی تھے، تو ان کے حلف بردار ہو کر، ان کے الائی بن کر یہ یہودی قبیلے بھی وہاں آباد تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تو آپ ایک تاج بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اس لیے کہ جو دونوں قبائل تھے اوس اور خزرج، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کی ایسے ہی حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ گویا ان کی پروٹیکشن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں قبیلوں کے تو نبی تھے، انہوں نے آپ کو اللہ کا پیغمبر مانا تھا، آپ سے بیعت کی تھی اور آپ کو پروٹیکٹ کیا تھا۔ لیکن جو یہودی قبائل تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پورا اندازہ تھا کہ وہ چونکہ مجھے پہچاننے کے باوجود مجھ پر ایمان نہیں لا رہے، تو یہ لازماً کوئی نہ کوئی سازشیں کریں گے میرے خلاف اوس اور خزرج کے اس حلف کے برعکس۔ ظاہر ہے یہ تین قبیلے تھے اور علم والے بھی تھے، دولت والے بھی تھے، اور بہت سے جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے انہوں نے ان سے قرض لیے ہوئے تھے اور یہ ان سے سود لیتے تھے، یہ ہمیشہ سے ان کی کرتوت رہی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ کہ اوس اور خزرج آپس میں بھی لڑتے تھے، کئی جنگیں ان کی ہو چکی تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیشکش کی کہ آؤ مل کر بیٹھیں اور امن کے ساتھ اس شہر کے اندر رہیں۔ تو سب نے اتفاق کیا، تو طے ہو گیا میثاق مدینہ، اس کو کہتے ہیں ٹریٹی آف مدینہ، کوویننٹ آف مدینہ۔ اس میں کیا طے ہوا کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے یہ پانچوں قبائل، اوس، خزرج، بنو قینقہ، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ مل کر رہیں گے اور اپنے اختلافات کو ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کیا کریں گے۔ ہر قبیلہ اندرونی طور پر اٹونومس ہوگا، خود مختار ہوگا، کسی قبیلے کے اندرونی معاملے میں کوئی دوسرا دخل نہیں دے سکے گا۔ جو بھی جس قبیلے کا نظام ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ قبائل کا اپنا ایک نظام ہوتا تھا کہ جس کے تحت وہ نظام چلا اپنا کام چلاتے تھے، تو کسی قبیلے کے اندرونی معاملات میں دخل دینے کا کسی دوسرے کو اختیار نہیں ہوگا۔ لیکن جب بھی کوئی دو قبیلوں کے درمیان معاملہ ہوگا تو پہلی کوشش یہ ہوگی کہ وہ ٹیبل پر بیٹھ کر اس کو طے کرے، اور اگر وہ ٹیبل ٹاک ناکام ہو جائے اور وہ آپ باہمی نیگوشیشن کے ساتھ اس مسئلے کو حل نہ کر سکیں، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ مسئلہ پیش کیا جائے گا، اور اللہ کے رسول جو بھی فیصلہ فرمائیں گے وہ فیصلہ سب کو قبول کرنا ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے تاج بادشاہ بن گئے. یعنی یہی اختیار ہوتا ہے بادشاہ کا بھی. بے تاج بادشاہ کے معنی کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کی طرح نہ کوئی ٹھاٹ باٹ رکھی, نہ تاج بنوایا, نہ تخت بنوایا, اور نہ آپ نے کوئی شہانہ پوشاک بنوائی. وہی سادہ زندگی, وہی سادہ لباس, وہی چٹائی پر سونا, یہاں تک کہ جسم پر چٹائی کے نشان پڑ جائیں, یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ. تو آپ بے تاج بادشاہ تھے, کوئی ٹھاٹ باٹ نہیں تھی, لیکن آپ کے اختیارات جو تھے وہ مدینہ منورہ میں تقریباً ایسے ہی ہو گئے کہ جیسے کسی بادشاہ کو اختیارات حاصل ہوتے ہیں. اسی معنی میں آپ کو بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو طے کیا, آج کی پولیٹیکل سائنس کی زبان میں اس کو سٹیٹ کہتے ہیں. یعنی ہماری جو سیاسی گفتگویں ہوتی ہیں اس میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو پچھلے دو ادوار میں, یعنی ایک تو یہ دور چل رہا ہے نواز شریف صاحب کا اور پچھلا دور پیپلز پارٹی کا, اس میں کثرت کے ساتھ ترامیم ہوئی ہیں کہ ایک تو سترویں ترمیم تھی کہ جو پرویز مشرف صاحب نے کروائی تھی, اس کے بعد پھر پے 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 ترامیم ہوئی ہیں, جن میں ایک ترمیم تھی کہ تیسری دفعہ بھی وزیر اعظم بنا جا سکتا ہے, جس کا بڑا چرچا ہوا تھا اور بڑی اس کے لے دے ہوئی تھی. مقصد کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کے لیے راہ ہموار کرنی تھی کہ وہ ایک بار پھر پرائم منسٹر بن سکے, اور وہ بن گئے. پھر ایک ترمیم آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں جو صوبائی خود مختاری کا مسئلہ بڑی شدت کے ساتھ آیا تھا, اور پہلے جو نظام چل رہا تھا اس میں ڈپلیکیشن تھی کہ تعلیم صوبے کے انڈر بھی ہوتی تھی اور تعلیم وفاق کے انڈر بھی ہوتی تھی. محکمہ صحت جو تھا وہ صوبے میں بھی تھا اور وفاق میں بھی تھا. اچھا, اس کو پھر حل کیا گیا غالباً 24ویں ترمیم کے اندر کہ صحت اور تعلیم کے شعبے جو تھے یہ صوبائی حکومتوں کو دے دیے گئے تھے. مقصد کیا تھا, اس کو اگر ایک نام سے کہا جائے کہ زیادہ سے زیادہ صوبائی خود مختاری. امریکہ کے اندر جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں جتنی بھی غالباً 53 سٹیٹس ہیں اس کی, تو وہ تمام سٹیٹس جو ہیں ان کے اپنے اپنے قوانین ہیں. یہاں تک کہ جن لوگوں کا وہاں جانا آنا ہوا ہے, جو سپیڈ لمٹ ہوتی ہے موٹر وے کی, وہ بھی مختلف سٹیٹ کے اندر مختلف ہے. عام طور پر جو ہے وہ 65 میل ہے, لیکن کہیں میں 75 میل بھی ہے, کہیں میں 85 تک کی اجازت ہے. تو یہاں تک بھی یہ آزادی ہوتی ہے. لیکن اوپر کیا ہے, وہ صدر ہے. صدر کیا ہے, وہ تمام سٹیٹس کا نمائندہ ہے. اس کا ایک الیکٹورل کالج بنا ہوا ہے, جیسے ہمارے یہاں بھی ہے کہ صدر کو وفاق کا نمائندہ بنانے کے لیے جو صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی ہے, مختلف صوبائی اسمبلیوں کے ووٹ جو ہیں وہ کم و بیش ہوتے ہیں. یعنی پنجاب کا جو ایم پی ہے اس کا ایک ووٹ ہوگا, اور بلوچستان کے ایم پی اے کے 4 ووٹ ہوں گے, سندھ کے ایم پی اے کے 2 ووٹ شمار ہوں گے وفاق کے اندر, اور سرحد کے ایم پی اے کے 3 ووٹ شمار ہوں گے, تاکہ جب صدر کا عہدہ جو ہو وہ تمام صوبوں کا ایک نمائندہ ہو. تو اس کو کہتے ہیں ایک کانفیڈریشن وفاق, کہ ہر صوبہ اندرونی طور پر خود مختار ہے, لیکن ان کے اوپر ایک وفاقی حکومت ہے. دفاع اور خارجہ پالیسی اور اس طرح کے جو خاص شعبے ہوتے ہیں وہ صرف وفاق کے پاس رہتے ہیں, باقی تمام. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں وہ ایک وفاق کا تصور وہاں پر رائج کیا. تو یہاں یہ کیا ہوا کہ اب اس کے بعد آج بھی پولیٹیکل سائنس وہیں کی وہیں کھڑی ہے. یعنی مختلف جو بھی زونز ہوں یا مختلف سٹیٹس ہوں یا مختلف جو بھی صوبے ہوں وہ انٹرنلی اٹانومس ہوں, لیکن ان کے اوپر ایک وفاق ہو, یہ ہے آج کی ہائیسٹ پولیٹیکل سائنس, اور اس کے موجب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پچھلی 2 نشستوں میں جمعے کے خطابات میں میں آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے سامنے پروجیکٹ کر چکا ہوں کہ نوع انسانی پر جتنے احسانات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں, کہ انہوں نے کیا کچھ دیا وہ شاید گنے نہیں جا سکتے. یعنی جو آج بہترین سٹیٹ کرافٹ بنا ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرہون منت ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہائی لیول پر پہنچا دیا. تو محترم ڈاکٹر سہارا میں صاحب رحمہ اللہ یہ بتایا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت صرف ختم ہی نہیں ہوئی، مکمل بھی ہوئی. یعنی ختم ہونا اس معنی میں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ تو فیکٹ ہے ہی ہے، لیکن اس میں جو اصل تعریف کا پہلو ہے وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نوع انسانی کی رہنمائی کا کام مکمل ہو گیا. لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کا آخری نسخہ قرآن مجید کی شکل میں عطا فرما دیا، اور دین حق، سچا دین، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا کہ جس میں تمام انسانوں کے حقوق کی نگہداشت کی گئی تھی، اور انسانی زندگی کے جتنے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ان سب کا حل بھی اس دین کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرما دیا گیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں کیا گیا ہے، جس میں فرمایا گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی بیٹے عطا کیے تھے ان کو جلد ہی واپس بھی بلا لیا تھا، اور اس میں بھی بڑی حکمت تھی، اس لیے کہ اللہ کے دین میں جو چیز رائج ہونے والی تھی وہ کیا تھا، وہ خلافت کا نظام تھا، بادشاہت نہیں تھی. لیکن بہرحال دنیا اس سے پہلے صرف بادشاہت سے واقف تھی، اور بادشاہت جو ہے وہ نسل میں چلتی ہے، باپ کے بعد بیٹا جو ہے وہ بادشاہ بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد پوتا بادشاہ بنتا ہے، پھر سعودی جو خاندان ہے اس کا اپنا ایک نظام ہے کہ اب تک جتنے بھی آئے ہیں وہ بھائی ہیں سب کے سب، یعنی بیٹے ہیں شاہ عبدالعزیز کے، سب سے بڑا بیٹا سعود، اس کے بعد پھر فیصل، اس کے بعد پھر خالد، اس کے بعد پھر فہد، پھر عبداللہ، اور پھر اب کنگ سلمان جو ہیں وہ فائز. یہ سب کیا ہیں، یہ اولاد ہیں کنگ عبدالعزیز کی. یہ ان کے خاندان کا نظام ہے کہ جب تک بھائی جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گے، زندہ ہوں گے، تو وہی جو ہے وہ ٹیک اوور کریں گے اپنے بڑے بھائی کی جگہ پر حکومت. لیکن اب شاہ سلمان نے آ کر اس نے ایک تبدیلی کی ہے. اب تو تبدیلی جو ہے وہ کس حد تک ان کا خاندان ایکسیپٹ کرے گا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جو ملتا ہے کہ کسی بادشاہ کی اپوائنٹمنٹ پر جھگڑا ہوگا اور پھر اس سے ایک بڑی تبدیلی واقع ہوگی. اس وقت دنیا کے جو حالات ہمارے سامنے جا رہے ہیں ان کو اگر آپ غور سے خبروں کو سنتے یا پڑھتے ہیں تو آپ سب پر یہ چیز جو آیا ہے کہ آنے والے حالات جو ہیں، آنے والے دن جو ہیں، وہ بڑی تبدیلیوں کا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. خاص طور پر یعنی امریکہ میں ٹرمپ کے آنے کے بعد، اور پھر جو ہمیں تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں کہ پچھلے چند سالوں کے اندر مصر میں کیا ہوا، اور اس میں ترکی میں کیا ہوا. یعنی دو طرح کی روئیں چل رہی ہیں، ایک تو رو چل رہی ہے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی، مسلمانوں کو دبانے کی، مسلمانوں کو بالکل کارنر کرنے کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ روئیں جو ہیں وہ دوسری طرف بھی چل رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. یعنی اس میں یعنی ترکی کے جو موجودہ صدر ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ غیر معمولی ہے، کہ باقاعدہ وہاں پر ان کو حکومت ملی جیسے مصر میں ملی حکومت آل اخوان المسلمون کو، تو فوج کے ذریعے سے وہ حکومت جو ہے چھین لی گئی ایک سال کے بعد. یہاں بھی کیا ہوا، یہ الیکٹڈ صدر بنے لیکن فوج نے بغاوت کی اور ان سے حکومت چھینی. لیکن غیر معمولی طور پر جو آج تک دنیا میں ہوا نہیں، عوام میں وہ اتنے پاپولر ہو گئے تھے کہ عوام نے ٹینکوں کے آگے لیٹ کر فوج کی بغاوت کو ناکام بنا دیا. یہ بھی ایک واقعہ ہے جو اس دنیا میں وقوع پذیر ہوا ہے، اور یعنی جوں جوں وقت گزر رہا ہے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ امریکہ کو کیا تکلیف تھی کہ انہوں نے وہاں پر فتح اللہ کیا اس کا نام تھا گولن، فتح اللہ گولن جو ایک وہاں کے بہرحال ایک اچھے کارکن تھے اور بڑا انہوں نے تعلیم کے میدان میں کام کیا ہے، نہ صرف ترکی کے اندر بلکہ دنیا کے بہت سے ممالک میں انہیں وہ اسکول بنائے اور ایک خاص قسم کی تعلیم وہاں پر دی، ان کو وہاں پال کر امریکہ نے اور ان کے ذریعے سے پھر یہ کیا. تو یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ اب دنیا میں جو بھی مسلمانوں کے لیے کوئی حکومت کا کسی حکومت کا سربراہ بولتا ہے صاف الفاظ میں تو وہ صرف ترکی کے صدر اردگان ہے. پھر یہ ہے کہ اب جو کھچڑی پکڑی ہے سعودی عرب میں, آپ تک خبریں پتہ نہیں پہنچی ہیں کہ نہیں پہنچی, لیکن مجھے یقین ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ اس کے بارے میں انفارمڈ ہوں گے کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک کثیر تعداد میں جو ٹاپ کے علماء ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے, اور مساجد جو ہیں وہ کم کی گئی ہیں, اور حال ہی میں یعنی جو نئے قوانین آئے ہیں سعودی عرب کے, سعودی عرب میں کسی خاتون کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں تھی, یہ شاہ فیصل کے دور سے یہ چیز جو ہے وہ چل رہی تھی روایت, لیکن شاہ سلمان نے آ کر اب اس کی اجازت دے دی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سینکڑوں کے حساب سے ڈرائیورز جو یعنی فلپائن سے, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے, انڈیا سے جو گھروں کے اندر ڈرائیو کر رہے تھے, ڈرائیونگ کا کام کر رہے تھے, وہ سب جو ہے ان کی جاب ختم ہوں گی اور وہ واپس اپنے ملکوں کو جائیں گے. پھر یہ کہ مختلف اداروں کے اندر جو خاص طور پر مارکیٹس ہیں ان کے اندر یہ لازم کیا گیا ہے کہ جو لوکل سعودی نوجوان ہیں انہیں کو صرف ملازم رکھا جائے گا سیلز مین کے طور پر. یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کا کیا اس کے نتائج نکلیں گے وہ آپ سمجھیے گا. تو بات ہو رہی تھی بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس نظام کی کہ ہر خاندان کا ایک نظام ہوتا ہے, تو ہم ہمارے دین کا بھی ایک نظام ہے. یعنی جو ہم پچھلی دفعہ بات کر رہے تھے خلافت راشدہ کی, کہ اس کو خلافت راشدہ میں ہماری تاریخ کے اندر اوپن رکھا گیا. یعنی ہمارے جو پہلے چار خلفاء ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان سب کی اپوائنٹمنٹ ایک طرح سے نہیں ہوئی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یعنی گفتگو ہو رہی تھی اور بحث ہو رہی تھی اور انصار یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر آ گئے تھے, یہ ہمارا حق ہے کہ اب ہم میں سے کوئی آپ کا خلیفہ ہوگا. لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ الائمہ تو من القریش, کہ جو ائمہ ہوں گے جو خلفاء ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے. پھر کئی حدیث ہیں, تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ کھینچا اور اسے کہا انی ابایعک علی السمع و الطاعۃ, کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں سمع و طاعت کی, میں آپ کو خلیفہ مانتا ہوں. اور پھر باقی صحابہ اکرام نے بھی ان کی اقتدا کرتے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ خلافت پر فائز ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر نے خود نامینیٹ کیا. یعنی حضرت ابوبکر کے بارے میں اگرچہ اشارات تو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجیسٹ کیا تھا. یعنی جو روایات ہیں وہ پڑھنے والی ہیں کہ حضرت عائشہ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی کاغذ کوئی قلم منگواؤ کہ میں کچھ وصیت لکھوا دوں کہ تمہارے باپ کے حق پر کوئی ڈاکہ نہ ڈال سکے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کی کتاب اور آپ کی سنت ہمارے لیے کافی ہے. اب بہرحال حضرت عمر نے تو اس کا حق ادا کیا کہ اس کو یعنی مشورے کے ذریعے سے اس کو رائج کر دیا. حضرت ابوبکر نے صحابہ کے مشورے کے بعد حضرت عمر کو نامینیٹ کیا. حضرت عمر نے کمیٹی بنائی اور اپنے بیٹے کی تو فائل دور پھینکی اور اپنے بہنوئی کے جو اشرح مبشرہ میں سے تھے لہذا ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے, لیکن ان کو ڈسکوالیفائی کر کر کہ یہ خلیفہ نہیں بن سکے گا, امیر نہیں بن سکے گا, لیکن مشورے میں شریک ہوگا. تو نظام دیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے ایک ایمرجنسی کے اندر اسٹیبلش ہو گئی. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں, اس میں ہمارے لیے کھلی راہ ہے کہ نہ ہمارے لیے پابندی ہے صدارتی نظام کی, نہ ہمارے لیے پابندی ہے پارلیمانی نظام کی, نہ یہ ہے کہ کیسے ہوگی سلیکشن, اس کے لیے کوئی ایک فائدہ نہیں ہے. لیکن یہ ساتھ کھلے چھوڑے گئے کہ مسلمان آپس میں مشورے کے ساتھ بیٹھ کر ان معاملات کو طے کریں, اصول بنائیں اور اس کے بعد گاڑی کو چلائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حیثیت آپ کی کیا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں, نبوت کے لیے سیل ہیں, کہ اب وہ نبوت کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو گیا. دوسرا یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کار رسالت مکمل ہو گیا اور ایسے اصول وضع ہو گئے کہ جن پر دنیا کا نظام چل سکتا ہے. آج دنیا میں یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بیک گراؤنڈ میں لے جانے کی ضرورت ہے. میں کئی دفعہ یہاں پر عرض کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرانا مسلمانوں سے یہ کیا ہے, یہ انٹرنیشنل ایجنڈے کا حصہ ہے کہ آپ کو کسی ایئرپورٹ پر روک لیا جائے اور پھر مختلف حوالوں سے آپ سے سوالات کیے جائیں اور پھر بات لے جائی جائے مدینہ منورہ میں مسح کرو مدینہ پر. یہ ان کے الفاظ ہیں, آج آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ویب سائٹ پر جا کر, جوش ویب سائٹ پر, مسح کرو مدینہ یعنی مدینہ کا قتل عام, وہ الزام سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حالانکہ آپ کی حیثیت تو ایگزیکٹو ہیڈ کی تھی, فیصلہ جو ہے آپ نے خود نہیں فرمایا تھا, اگرچہ کر سکتے تھے فیصلہ لیکن آپ نے خود نہیں فرمایا. انہی کے الائز جو تھے بنو قریظہ کے اوس, ان کے حوالے کیا گیا اور اوس کے سردار سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ ان میں جنگ کے قابل جتنے بھی مرد ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں بچوں اور بوڑھوں کو غلام بنا لیا جائے. اس کے مطابق عمل ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی, سارے اصول بدا ہو گئے اور اب انسانیت اتنی بالغ ہو گئی تھی کہ جو اہم ترین ایشو ہے امارت کا اس کو بھی وہ طے کر سکتی تھی. لہذا آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول نہیں بھیجا. حالانکہ اگر دوسرے اینگل سے بھیجا جائے تو شاید انسانیت پر کوئی احسان نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا, بلکہ شاید انسانیت کی ایک ضرورت تھی ہدایت, اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا دروازہ بند کر دیا تو بظاہر اچھا کام نہیں تھا. اور یہ بات جو ہے وہ ہر گھر میں پیش آتی ہے, ہر شخص کے ساتھ پیش آتی ہے کہ والدین ایک حد تک اپنے بچے کو انگلی پکڑ کر چلاتے ہیں اور پھر اس کا ہاتھ چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں بھی چل کے آؤ, ایک حد تک اسے فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں بھائی اب اپنی جاب کرو اپنا کام کرو. تو انسانیت کو بحثیت مجموعی بھی دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر انسانیت بالغ ہو گئی تھی, لہذا جو بنیادی ہدایات تھیں وہ دی جا چکی تھیں اور اب انسانوں پر چھوڑنا تھا کہ تم غور و فکر کرو, اپنا اجتہاد کرو, قرآن مجید کو سامنے رکھو, میری سنت کو سامنے رکھو اور آپ کے آخری خطبے میں ساتھ ہی خلفائے راشدین کی سنت کو بھی شامل کر دیا گیا, علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدیین, تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ کر رکھو اور اس سے رہنمائی حاصل کرو. تو ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے اس معاملے میں, ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہود کا یہ طرز عمل رہا کہ جب بھی انہیں کوئی نبی پسند نہیں آیا یا اس نے وہ بات نہیں کی جس کو وہ چاہتے تھے کہ کرے تو انہوں نے یا تو اس کو قتل کر دیا اور یا اس کو فارغ کر دیا ویسے ہی اور اس کی بات نہیں مانی. جب آخری نبی تشریف لے آئے تو اب اس کے بعد انہوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا, یعنی پہلے جو سچے نبی ہوتے تھے ان کو قتل کرتے رہے, اب کیا ہوا نبی تو کوئی آنا نہیں تھا تو انہوں نے جھوٹے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا اور اس میں یعنی اس کانٹیننٹ کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا وہ چونکہ انگریز کی سپورٹ اس کو بہت زیادہ حاصل رہی لہذا وہ ایک اسٹیبلش جماعت جو ہے وہ بن گئی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جھوٹے مدعیان نبوت جو ہیں وہ آئے ہیں, انہی میں سے ایک جو ہے وہ ریسنٹ پاسٹ میں وہ یوسف کذاب ہے, یہ بھی ایک شخص تھا کہ جس نے نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا اور خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا اور وہ اس بنیاد پر جیل میں قید تھا اور جیل میں ہی پھر کسی دوسرے قیدی نے اس کو قتل کر دیا. اور یہ زید حامد جو بہت نمایاں نظر آتے ہیں, یہ سمجھیے کہ یوسف کذاب کے یعنی سب سے بڑے خلیفے وہ تھے اس کی زندگی کے اندر. اب اگرچہ انہوں نے اپنا اس کا ساتھ تعلق جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا ہوا لیکن اب دیکھیے ان کی گفتگو سنیے کس طرح وہ نان سٹاپ بول سکتے ہیں, لیکن ان کا پیچھے ٹریس کیجئے تو ان کا کیا ہے کہ وہ یوسف کذاب کے سب سے زیادہ کلوز جو ڈسائپل تھے حواری تھے وہ وہی تھے. تو یہ سلسلہ جو ہے اس کے لیے ہمیں بہت چوکس رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کو بہت لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تمام کارنر سے اس جو تبدیلی کی گئی حلف نامے کے اندر اس کی آواز اٹھی اور حکومت مجبور ہوئی اور اس سے ایک بڑا اچھا میسج جو ہے وہ حکومت بھی جائے گا, اس لیے کہ یہ پہلا فیلر تھا جو چھوڑا تھا حکومت نے. اور اس کے بعد اگلا کیا تھا کہ انہوں نے جو 95C ہے آئین کی کلاوز جس میں توہین رسالت پر سزائے موت ہے اس پر ہاتھ ڈالنا تھا. اس کے لیے ایک بہت پریشر ہے حکومتوں کے خاص طور پر پاکستان کی حکومت کے اوپر کہ یہ تم نے کیا کیا ہوا, اس پر کرنا تھا. اب انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے اہل علم ہیں ان کو بھی توفیق دے کہ وہ ذرا ویجیلنٹ ہو جائیں, آنکھیں کھول کے رکھیں, اور اگر خود انہیں انگریزی پڑھنی نہیں آتی تو پھر جب بھی کوئی ایسی بات آئے تو وہ اس کا مطالعہ کروائیں کسی کے ذریعے اور پھر اس پر آواز اٹھائیں, اور ہمیں بھی اس پر پوری طرح جو ہے وہ چوکس رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے حکمرانوں کو کہ وہ ایسی حرکت نہ کریں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو ہے وہ عام انسان کی حیثیت نہیں ہے. بلا شبہ وہ انسان تھے, لیکن صرف انسان نہیں, اللہ تعالیٰ کے رسول, اور صرف رسول نہیں, اللہ تعالیٰ کے آخری رسول تھے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کر لیجیے.